بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ، سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 841، سورہ اعراف آیت نمبر 152، 153، 154، 155.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. بے شک جن لوگوں نے بچھڑوں کو معبود بنایا، ہم ان کے پروردگار کا غصہ ان کو عنقریب آ پکڑے گا، اور دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ، اور ایسے ہی ہم گڑھنے والوں کو، جھوٹ اللہ پر بہتان باندھنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اس آیت کو ہم نے کل بھی آپ کے سامنے سنایا تھا، اور اس کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی تھیں. دیکھیے، اس میں کچھ باتیں توجہ طلب ہیں، اور ہماری ہدایت کا اس میں بڑا سامان موجود ہے. پہلے تو یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس کی نحوست دونوں جگہ پر ہوا کرتی ہے، دنیا میں ذلت اور خاری رسوائی کی شکل میں آتی ہے، اور آخرت میں اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک چیز پوجا پاٹھ، شرک ہے. یہ سامری نے جو حرکت کی ہے، اور سامری کے ساتھیوں نے جو حرکت کی ہے، اس پر سخت ترین اللہ تعالی ناراض ہوئے، اور یہ آیت خود بتاتی ہے کہ اللہ کا غضب ان پر آنے والا ہے، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کا فیصلہ ہو گیا. جن لوگوں نے توبہ کی اس میں سے، ان کو تو اللہ نے معاف کیا. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کی نحوست بڑی ہلاکت خیز ہوتی ہے، تباہ کن ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، توبہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اتنے بڑے گناہ کے مجرم اور پاپی، لیکن حق تعالیٰ سے جب انہوں نے رجوع کیا ہے، معافی مانگی ہے، اللہ نے ان کو معاف کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی، جیسے سامری، یہ کمبخت ڈٹا رہا اپنی حرکت پر، چنانچہ اس کے بارے میں روایات کے اندر موجود ہے، اور مفسرین نے صراحتاً بات لکھی ہے کہ ایسی نحوست اس کے اوپر گری، اور ایسی ذلت کا سامنا اس کو کرنا پڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا لوگوں کو کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور وہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے، اور جو ہاتھ لگائے گا اس پر عذاب مسلط ہوگا. چنانچہ وہ کہتا پھرتا تھا، اور اس کے وہ ساتھی جنہوں نے توبہ نہیں کی گوشالہ پرستی سے، بچھڑے کی پوجا سے توبہ نہیں کی، وہ اور ان کے ساتھی یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہم بھی تم کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، ورنہ عذاب مسلط ہوگا. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ہاتھ ان کو لگاتا تھا تو اتنا سخت بخار چڑھ جاتا تھا کہ وہ بلبلانے لگتا تھا، اور تڑپ تڑپ کر وہ جان دے دیتا تھا اس کو ہاتھ لگانے والا. چنانچہ یہ بالکل نکو ہو گیا، اور نکال باہر پھینک دیا گیا. کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنے گھر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے پاس بٹھانے تیار نہیں. جو ہاتھ لگا اس پر بخار چڑھا، اور بلک بلک کر، سسک سسک کر مر جاتا تھا. یہ حالت سامری کی ہوئی، اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کی پوجا سے توبہ نہیں کیا تھا، ان کا یہی حال ہوا. چنانچہ روح البیان تفسیر کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بیماری اور یہ لعنت جو اللہ نے ان کے اوپر فرمائی تھی اس کا حشر آج تک اس کی نسل پر موجود ہے، جو ان کے باقی ماندہ لوگ اس وقت تک چلے آ رہے ہیں ان پر اب بھی یہ اثر ہے کہ ان کو ہاتھ لگانے سے بخار چڑھے گا، اتنی ذلت اللہ نے ان کے اوپر ڈال دی. یہ ہے دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب اس کے ماسوا ہے، علاوہ ہے، جو جہنم کی شکل میں ہوگا. چوتھی چیز، جن حضرات نے توبہ کی ان کی توبہ بھی بڑی سخت کرائی گئی، ایسے نہیں ہوئی. ان کی توبہ کے لیے حق تعالی کی طرف سے شرط یہ لگا دی گئی کہ جتنے لوگ اس گناہ میں ملوث تھے ان کی سزا یہ ہے، ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، رہنا ہی نہیں یہاں، یہاں سے پاک ہو کر جائیے، ختم ہو جائیے، تاکہ پھر آئندہ کسی اور کو اس طرح کی حرکت کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو. چنانچہ سینکڑوں گئے، سینکڑوں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اب یہ ان کی توبہ ہے، بغیر قتل کیے وہ معاف نہیں ہوں گے. چنانچہ روایات میں وہ شہید قرار دیے گئے، ایسے نہیں، وہ مجرم کی حیثیت سے نہیں گئے، وہ شہید کی حیثیت سے گئے. سینکڑوں ایسے ہی جان ان کی ختم ہو گئی، شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر حق تعالیٰ کا حکم آیا، اب چھوڑ دیجئے، ختم کر دیں. اب جو باقی بچے ان کی معافی ہو گئی. یہ تھا ان کا اللہ کی طرف سے فیصلہ کہ توبہ اس اعتبار سے آپ کی قبول ہوگی. آپ کہیں گے کہ اتنی سخت سزا کیوں ہو رہی، آپ ذرا ان کے عمل کو بھی تو دیکھیے، عمل کتنا سخت اور اللہ تعالیٰ سے مخالفت پر اترتے ہیں تو کتنی سخت بات کرتے ہیں. چنانچہ آپ وہاں دیکھ چکے، فرعون کو اللہ نے ان کے سامنے مروایا، ڈبویا، ان کو نجات دلایا، لیکن پھر بھی نہیں سنبھلے اور گوشالہ پرستی اور معبود کی بچڑے کی پوجا پر لگ جائے. یہ کیا مطلب ہے اتنی کھلی مخالفت اللہ کی؟ تو اس کے معنی ہے کہ شرارت اور حد درمی ان کی فطرت اور ان کے نیچر میں بڑی پڑی ہوئی تھی، یہ ہٹتی نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے ان کی سخت ترین سزائیں ان کے لیے مقرر فرمائی توبے کے لیے. کوئی بھی آلو اس پر نجاست لگتی ہے تو آپ کے لیے تو آسانی ہے کہ دھو دیجئے، مسئلہ ختم، آپ صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، لیکن ان کے لیے تھی نہیں بات. جب تک ان کے آلو کو کاٹا نہ جائے یا ان کی کھال کو کاٹا نہ جائے، چمڑی کاٹی نہ جائے، اس وقت تک ان کا ہاتھ صاف نہیں ہوگا، ان کا پیر صاف نہیں ہوگا، ان کا وہ جسم کا حصہ صاف نہیں ہوگا. کاٹیے بیٹھ کر، پھر دوسری چمڑی آئے تب تک عذاب سہتے رہیے، تکلیف اٹھاتے رہیے. کپڑے کو گندگی اور نجاست لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ ڈالنے کا حکم ہے، جب تک کاٹیں گے نہیں اس وقت تک کپڑا صاف اور وہ پاک نہیں ہوگا. کسی کو انہوں نے گالی دی، اب وہ گالی معاف کرانی ہے، زبان کا ٹکڑا کاٹ دینے کا حکم دیا گیا. اتنے سخت مزاج کے آدمی اور قوم تھی یہ بنی اسرائیل کی، اس کی کوئی حد نہیں. چنانچہ آگے کے واقعات میں آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب غصہ نکل گیا اور ٹھنڈے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تختیاں جو ڈال دی تھیں اور اس میں ڈالنے کی وجہ سے کچھ پھٹ بھی گئیں. ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ خدا نخواستہ بے ادبی تو نہیں ہے، تو ہم نے اس کا آپ کو جواب بھی سنایا تھا کیا ہے. تو اس کے بعد کچھ جو پھٹی تھی، تختیاں ٹوٹ گئی تھی، تو اس کو حق تعالی نے دوسرے نسخے کے اندر عطا فرمایا. چنانچہ یہاں لفظ دیکھیے، ولما سکت عن موسی الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ فرو ہو گیا، اخذ الالواح، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو لیا. اب اس میں کچھ تختیاں ٹوٹ گئی تھی، وفی نسختہا، یہ نسخے میں آیا، اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت کا سامان موجود تھا. کہاں سے یہ نسخہ آیا؟ یہ نسخہ جیسے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے، یہ الگ سے حق تعالی نے اسی توریت کو لکھ کر بھیجا ہے. جو تختیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی وجہ سے اس میں کچھ خلل پڑ گیا، تو حق تعالی کی طرف سے پھر نسخہ آیا ہے اسی توریت کا الگ شکل میں. اس میں اللہ نے پورے توریت کو لکھوایا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کے سامنے اپنی امت کے سامنے پیش کیا. اس میں ہدایت کا سامان تھا، رحمتوں کا سامان موجود تھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے تھے. اب یہ کتاب لا کر پیش کی، اب دیکھے پھر تیرا پن، پھر کجی، ہر درمی، شرارت، یا کیا لفظ ہے آپ کے پاس وہ کہیے وہ بھی کم ہے، سب سے سخت لفظ آپ استعمال کر کے بتائیے ان کے حق میں. ہم سمجھتے ہیں وہ لفظ بھی ان کے حق میں بالکل معمولی اور چھوٹا معلوم ہوگا. ان کی شرارت کا عالم پھر یہ کہتے ہیں موسیٰ اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ توریت اللہ نے آپ کو دی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو جب تک اللہ تعالی ہم سے خود کہنے دے کہ یہ توریت ہم نے بھیجی ہے تب تک ہم نہیں مانیں گے. ارے کیا آخر ان کو ہوا کیا تھا، کیا ان کی ضمیر اور خمیر ان کا تھا؟ آنکھوں سے دیکھے ہوئے آدمی ایسے الرٹر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مصرف پہ انہوں نے نہ دیکھا. فرعون کی فوج پیچھے، سمندر سامنے، سامنے پانی کا سمندر اور پیچھے خون کا سمندر، اس میں اللہ نے ان کو سمندر کے راستے سے بچایا ہے. دیکھا تھا نہیں کہ دیکھا تھا، ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ، ان کی بات کہہ رہے ہوں. فرعون کو ان کے سامنے ڈبویا اور پھر ملک شام یا ملک مصر، جیسے ہم نے آپ کو دو چار روز پہلے عرض کیا تھا، سأریکم دار الفاسقین، فاسقین کا گھر ہم آپ کو دکھائیں گے، شام کا ملک یا مصر کا ملک، یہ اس کا مالک ہم آپ کو بنائیں گے. اللہ نے مالک بنایا. جو قوم غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اب وہ سلطنت کی باغڈور ان کے ہاتھ میں آئی. کیا کیا اللہ نے احسان کیا، اب اس احسان کرنے والے اللہ کے ساتھ اس قدر ہمت اور جرات کہ کہتے ہم نہیں مانتے جب تک اللہ خود نہ کہہ دے. پھر اللہ نے ان کی لاج رکھی اور لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے، قوم کے چنیدہ اور سربراہ لوگوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے. لے گئے، لے جانے کے بعد حق تعالی نے توریت کی آیات سنوائی، اللہ کا کلام. وہ ممکن ہے جبرائیل کے ذریعے سے سنایا ہو یا کسی اور طریقے سے، بہرحال یہ بات انہوں نے سنی کہ اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے، یہ توریت نازل فرمائی ہے. اب تو بات ماننی چاہیے تھی، ان کا ڈیمانڈ پورا ہوا کہ نہیں ہوا اس میں آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ. اتنی سخت بات کہی اللہ نے، اتنی سخت بات کا ان کو جواب دے دیا. کوہ طور پر انہوں نے سنا اللہ تعالی کے کلام کو، پھر کمبختی پر اترے، پھر اس سے زیادہ اور آگے بڑھے، کہنے لگے یہ آواز جو ہم سن رہے ہیں اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے. آپ بتائیے کیا ان کو تحفہ دینا چاہیے، لیکن اللہ بھی حلیم ہیں، بردبار ہیں، ساری باتوں کا جواب دیتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یا کوئی ایسی آواز آ رہی ہے. ارین اللہ جہرا، اللہ کو کھلے عام علانیہ ہمیں دکھلائیے کہ اللہ آ کر ہم سے کہے کہ ہم اللہ ہیں، دیکھیے ہم ہی نے یہ توریت اتاری ہے، مانیے گا تب ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں. پھر نتیجہ یہ آیا کہ حق تعالی نے دو عذاب ان پر مسلط کیے ہیں، ایک عذاب کا تذکرہ یہاں ہے اور دوسرے عذاب کا تذکرہ سورہ بقرہ میں. اوپر سے سائقہ آیا، بجلی کڑک، انتہائی خطرناک بجلی اور کڑک برسنے لگی، دل دہل گئے، اور نیچے سے زلزلہ آیا. دو عذاب ایک ہی وقت میں اللہ کے مسلط ہو گئے، اور دونوں عذاب ایسے سخت ترین تھے کہ دل دہل گئے اور سب کے سب مردہ ہو گئے. اوپر سے بجلی برس رہی ہے، اور آپ دیکھیے بجلی اور کڑک جب خطرناک عذاب کی شکل ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے. آپ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، سہم ایسے جاتے ہیں جان نکل جاتی ہے آدمی کی. اور پھر زلزلہ کیا دیکھنا، چنانچہ وہ مردہ ہو گئے. اب وہ حقیقی مردہ ہو گئے تھے یا وقتیہ مردہ ہو گئے، جو کچھ ہو مر گئے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالیٰ سے دست بدعا ہو گئے کہ پروردگار یہ کیا ماجرا پیش آیا، اب قوم ہم کو کیا کہے گی کہ منتخب لوگوں کو اللہ کا کلام سنانے کے لیے لے گئے اور لے جا کے قتل کر دیا ہے، بدنامی الگ رہی پھر اس کے عوض میں ہم کو قتل ہونا ہے. اے پروردگار ہم خوب جانتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں آپ نے ان کو ابتلا اور آزمائش کے لیے ایسا کیا ہے، مارنے کے لیے نہیں کیا ہے. اگر مارنا مقصود ہوتا تو دو تین جگہیں ایسی آئی تھی کہ آپ ان کو بھی مار سکتے تھے، مجھے بھی مار سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں بھی بچایا ہے تو آج یہاں بھی آپ بچائیں گے. مارنے کا وقت آیا تھا، فرعون ان کو مار کر ان کا ککمبر بنا سکتا تھا اور ایک ایک کی بوٹی ہڈی ایک کر سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کے ظلم و ستم سے ان کو بچایا. موقع آیا سمندر میں ڈبو دینے کا، جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو آپ نے ڈبو دیا، ان کو بھی آپ ڈبو سکتے تھے لیکن اللہ آپ نے ان کو یہاں بھی بچایا. پھر گوشالہ پرستی کی، بچڑے کی پوجا کی، وہ وقت ایسا تھا کہ آپ کا غضب ان کے اوپر اسی وقت اٹھتا اور آپ ان کو عذاب گرفتار کر کے تباہ کر دیتے، لیکن پروردگار آپ نے وہاں بھی تو ان کو بچایا ہے. ایسے تمام مواقع جہاں پر اللہ آپ کا غضب آ سکتا تھا آپ نے ان کو بچایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ یہاں بھی ان کو بچائیں گے اور اپنے کو بھی ساتھ میں داخل کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ان کو تباہ کر ہو جاتے تو ظاہر ہے ان کے ساتھی ان کو تھوڑی چھوڑ دیں، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں. اس لیے خود اپنے کو بھی آپ چاہتے تو ان کو بھی قدر تباہ کر سکتے تھے اس سے پہلے اور مجھے بھی کر سکتے. وَإِيَّايا آج چند بیوقوفوں کے کچھ نامعقول حرکت سے آپ ان کو تباہ کر دیں گے؟ یہ دعا کا انداز ہے، یہ حق تعالیٰ سے التجا اور درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو نہ ماریے. آپ کی بس میں طاقت میں ہے کہ اگر یہ مردہ ہو گئے تو ان کو آپ زندہ کر سکتے ہیں، خدا را ان کو اب اس وقت نہ ماریے، ان کو زندہ رکھیے ورنہ پھر کام نہیں ہو سکے گا اور بدنامی آئے گی، پھر اس کے نتیجے میں ہم کو بھی قتل کر دیں گے اور تیرے دین کی اشاعت کا کام رہ جائے گا، اس لیے ان کو زندہ کر. یہ اصل کہنا چاہتے تھے، چنانچہ قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے اور احادیث میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حق تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول فرمائی جو شکل میں مردہ کی ہو گئی تھی اب وہ پھر زندہ ہو گئے اور زندہ ہو کر پھر واپس آئے ہیں اپنے قوم کے پاس. اب تو اچھے ہو گئے ہوں گے آپ کے خیال میں، لیکن سنیے گا آگے پھر کیسے تیراپن اور حد درمی اور ضد کرتے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ.